رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمان عالی شان ہے زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ایسی پیاری پیاری باتیں اور اتنے خوبصورت یوں سمجھیے احکامات ہیں، مدنی پھول ہیں کہ انسان پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طہٰ میں رب کریم بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے دل پر غم اور رنج کی کیفیت تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کفار نہیں مان رہے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اللہ کریم نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ تھے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑی. آپ کا ایک واقعہ علماء بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کے لیے روانہ ہوئے اپنی والدہ سے ملنے. راستے میں دشمنوں کا خوف تھا تو پراپر راستے کو چھوڑ کر جنگل کے راستے سے آپ نے سفر اختیار کیا. راستے میں سردی بہت تھی، سنو فالنگ، برف باری ہو رہی تھی. آپ کی جو زوجہ تھی، آپ کی جو وائف تھی، وہ پریگننٹ تھی. اچانک آپ کی زوجہ کو پریگننٹ کا جو پریگننسی کا پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ اٹھ پڑا. جنگل بیابان، سردی کی رات، برف باری اور زوجہ اس تکلیف میں، دشمن کا خوف الگ. اتنی ٹینشن میں آپ تھے کہ دور سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ نظر آئی. آج جو ہے ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، جیکٹ پہن لیتے ہیں، ہیٹر لگا لیتے ہیں، وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا. آگ بہت بڑی نعمت تھی. اب آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہرے، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں، یا تو آگ مل جائے گی یا وہاں کوئی بندہ ہوگا تو اسے راستہ پوچھ لوں گا. جو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى. ترجمہ، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو، وہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا ہو. اب یہاں دیکھیں قرآن بار بار جو علماء کہتے ہیں نا، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سے اتنی مسکنسیپشنز دور ہو جاتی ہیں، اتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے، مگر اس آیت سے علماء نے ایک بہت ہی زبردست مسئلہ بیان فرمایا. ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں، میرے آقا کی اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں کہ نہیں، یعنی جو ہماری امہات المومنین ہیں ان کے بارے میں یہ وسوسہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اللہ اکبر، مفسرین کرام نے قرآن کی اس آیت سے ثابت کیا کہ بیوی جو ہے وہ اہل میں داخل ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جو اپنی زوجہ سے بات کی وہاں لفظ کیا قرآن میں آیا، اذ رآ نارن فقال لأہلہی، اس نے اپنے اہل یعنی اپنی بیوی سے بات کی، اللہ اسے قرآن میں بیان فرما رہا ہے، تو نبی پاک کی جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ ہے قرآن کا نور، آپ پڑھتے جائیں تو پرت پرت آپ کے اوپر نالج کے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، یہ جب میں واقعہ تفسیر قرآن میں پڑھ رہا تھا، میں یہ اس کو کیوں آج بیان میں شامل کیا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، میں جب پڑھ رہا تھا تو یقین کریں جی نہیں چاہ رہا تھا کہ قرآن کو بند کیا جائے، اگلی آیت پڑھوں آگے کیا بیان ہوا، اگلی آیت پڑھوں آگے کیا بیان ہوا۔ آپ ذرا سنیے گا، اب وہ تلاش کرنے آگ گئے تھے مگر ان کو نظر کیا آیا، انہوں نے دیکھا کیا۔ اب دیکھیے گا حضرت موسیٰ کی قسمت، اب قرآن کیا کہتا ہے، فلما اتاہ نودیا یا موسیٰ، پھر جب آگ کے پاس آیا، حضرت موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا فرمائی گئی، انہیں آواز لگائی گئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، فرمایا گیا بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے۔ آپ تو دب آگے گئے تو آپ کو ایک روشن درخت نظر آیا، چمکتا ہوا درخت، اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ اس درخت کے قریب جاتے وہ درخت دور ہو جاتا، اب رک جاتے درخت قریب آ جاتا، اب جتنا قریب جاتے درخت دور ہو جاتا، اور پھر اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے اس مقام پر کلام فرمایا، اور یہ گویا اللہ کریم کی طرف سے بلاوا تھا آپ کو، آپ اس آگ کی طرف گئے، اور اب کیا فرمایا گیا، اے موسیٰ اپنے چپل اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طوا میں ہے، آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں اب رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہاں بھی بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ کیا کہا گیا، جوتے اتار دے۔ علماء نے، مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ کیا تھی، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اچھی بارگاہ میں، پاک جگہوں پر جوتوں کو اتار دینا چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس مقدس وادی طوا کی مٹی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے مس ہو جائے، حضرت موسیٰ کو اس جگہ کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اب علماء نے کتنا پیارا قرآن سے استنباط کیا، قرآن سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں چپل اتار لینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص عشق کے عالم میں، ادب کے عالم میں، مکہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں ننگے پیر رہتا ہے تو یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ تو مقدس وادی طوا میں ہو، اپنے چپل اتار دو، تو اگر آج کوئی مزارات اولیاء پر جا کر یا مقدس مقام پر ننگے پیر رہتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی پتا چلی کہ چپل اس لیے اتروائے گئے تھے کہ پاک مٹی سے پیر ٹچ ہو جائیں، برکت حاصل ہو جائے۔ تو اگر آج بھی کوئی کعبے کی دیوار کو ٹچ کر لے، گنبد خضرا یا مدینہ شریف کی دیواروں کو مس کرے، مزارات اولیاء پر برکت کے لیے ہاتھ یا جسم کو ٹچ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ مدینے کے بارے میں، اللہ اکبر، حضرت امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں، جانتے ہیں امام مالک کو، چار فقہ ہیں، حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی۔ امام مالک کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں۔ آپ پوری زندگی مدینے میں رہے اور زندگی بھر آپ نے مدینے میں چپل نہیں پہنے، زندگی کا اکثر حصہ مدینے میں گزرا، ننگے پیر رہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے رفع حاجت کے لیے، واش روم جانے کے لیے مدینے کی حدود سے باہر جاتے تھے۔ ایک بار امام شافعی آپ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ امام مالک کے گھر کے باہر بہت خوبصورت گھوڑے بندے ہوئے ہیں، بہت قیمتی گھوڑے ہیں۔ کہا اے امام مالک کتنے پیارے تمہارے پاس گھوڑے ہیں، کتنے زبردست سواریاں ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں سارے گھوڑے تم لے جاؤ۔ امام شافعی سے فرمایا کہ آپ لے جائیں۔ کہا حضرت ایک تو رکھ لیں اپنے پاس۔ کہا مسئلہ یہ ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس زمین پر میں گھوڑے پر سواری کروں اور میرا گھوڑا اپنے خروں سے اس زمین کو روندے جس زمین کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حبیب آرام فرما ہے۔ اب یہاں میں ایک اور نقطہ پیش کر دوں. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, اس کو کوئی ایویڈنس لے کر آؤ. بہت ساری کتابیں دلوں میں لکھی ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں دلوں میں ہوتی ہیں. یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ امام مالک ننگے پیر مدینے میں رہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ امام مالک گھوڑے پر سواری نہ کریں؟ ارے عشق کے دستور نرالے ہوتے ہیں. بڑی پیاری بات عاشق کہتے ہیں نا, ارے نبی پاک سے عشق کرنا یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. تو بہرحال ہر بات کتاب سے دلیل نہیں ہوتی. عشق کا ہر وہ انداز جائز ہے جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. ہاں ہم خود کنڈیم کریں گے اگر کوئی مزارات اولیاء پر جا کر سجدہ کرتا ہے, وہ حرام ہے. اگر کوئی طواف کرتا ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادب سے اس جگہ کو مس کرتا ہے, وہاں جا کر برکتیں لوٹتا ہے, تو اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے جو مدینے میں چپل پہنتا ہے وہ بے ادب ہے, جو سواری پر بیٹھتا ہے وہ بے ادب ہے, لیکن جو نہیں پہنتا اسے بھی تو کچھ نہ کہو. اس کا اپنا عشق ہے, اس کا اپنا انداز ہے. تو بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اب اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا کیا, قریب بلایا, اب کہا چپل اتار دو, اور اب کلام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ فرماتا ہے آگے ایک آیت کے بعد, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے. سب سے پہلا فرض نماز قرار دیا گیا. مگر آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فقط رمضان میں نماز پڑھتے ہیں یا پھر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. یہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے نا, جمعے کو آتے ہیں, کہتے ہیں میں تو صرف جمعے کو جاتا ہوں. ارے تمہاری کیا اوقات کہ تم یہ کہو کہ میں نہیں آتا, تمہیں بلایا نہیں جاتا. جو مسجد میں نہیں آتا نا وہ توبہ کرے کہ اسے اللہ اپنے گھر میں نہیں بلا رہا. بندہ نہ آئے تو توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ کون سا گناہ ہو گیا, میری حاضری نہیں ہو رہی ہے, کرم کر مجھے اپنے گھر میں بلائی رکھنا, مہمان بنائی رکھنا, اپنے پاس بلاتے رہنا. اور سنو, جب کریم بلاتا ہے نا تو خالی نہیں لوٹاتا, ہاں جب گھر بلاتا ہے تو جھولی بھر کر لوٹاتا ہے. تو مسجد کو چھوڑ کے مت چلے جانا رمضان کے بعد. مسجد کے اندر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ مچھلی پانی کے باہر ہے, بے چین بے کل, سب سے آخر میں آنا ہے, ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا ادھر جانا شروع, دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. امام صاحب دو منٹ نماز لیٹ کر دیتے, امام صاحب کو پکڑ لیتے لوگ, بھائی کیا ہو گیا حضرت دو منٹ لیٹ کر دی آپ نے, دعا ایک منٹ لمبی کرا دی. یہی دو منٹ لیٹ کرنے کی شکایت کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا, موبائل فون کھولے گا تو سمجھ نہیں آئے گا دو گھنٹے نکل جائیں گے. اللہ کے گھر میں ایک دو منٹ زیادہ نکلتے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پوچھو اپنے دل سے کیوں مسجد میں قرار نہیں آ رہا. اب آپ نے ثابت کرنا ہے, ہاں یہ شیطان ہے جو مسجد سے کھینچ کے لے جائے گا. اب مقابلہ شروع ہو گیا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, تیار ہو جاؤ کہ اے شیطان تجھے جو کرنا ہے کر لے, ہم مسجد سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم روز اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے, ہم روزانہ نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے فرمایا اپنی عبادت کرنے کے حکم کے بعد, یعنی ایمان کے بعد, اگلا جو پہلا فرض بیان فرمایا, جو بات بیان فرمائی, وہ نماز فرمائی. اچھا پھر آگے جو اگلا جملہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا نا, وہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. اب یہاں بھی بڑی کمال کی بات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو جملہ ہے نا لذکری, اس میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, ہاں نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے. یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا ہمیں نیکی, کر لیں تو بچانے نہیں دیتا. اب دکھلاوا بناوٹ, یاد رکھیے گا ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی, ان نمل اعمال بالنیات, یاد ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کو پتا ہے یہ نیت کتنی خطرناک چیز ہے, اچھی بھی ہے اور خطرناک کیسی ہے. دو بندے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے, ایک کی نماز اسے جنت میں لے جا رہی ہے اور برابر والے کی نماز اسے دوزخ میں لے جا رہی ہے. نماز ہی دوزخ میں لے جا رہی ہے, یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہی فرق ہے نیت کا, گڈ انٹینشن اینڈ بیڈ انٹینشن, اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے مالک کی بندگی کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں, مجھ پر فرض ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ ان نیتوں کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز اسے جنت میں لے جا رہی ہے. کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یار وہ فلاں حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں, ذرا دیکھیں گے تو بعد میں مجھے کہیں گے کہ یار پکا نمازی ہے, تھوڑا سا قرضہ مل جائے گا, تھوڑی مدد مل جائے گی, ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں نماز پڑھیں تو اتنی سپیڈ میں پڑھیں کہ بندہ گن نہیں سکتا رکعتیں ان کی، ادھڑا دھڑ دو چار منٹ میں تو ساری نماز پوری ہو جاتی ہے، اور مسجد میں آئے تو لمبی لمبی نماز، سب کے سامنے لمبی نماز، اکیلے میں شارٹ۔ دل سے پوچھو کہ یہاں جو آ کر نماز لمبی ہو گئی، دعا لمبی ہو گئی، سجدے لمبے ہو گئے، تلاوت لمبی ہو گئی، اگر اس میں یہ نیت شامل ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت کتنے بڑے نمازی ہیں، یہاں صلاۃ و تسبیح نہیں چھوڑنی، گھر میں نفل نہیں پڑھنے، فرق دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر کے ساتھ ٹیک کر رہا ہوں، یہ سب اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتا چلے میں کیسا ہوں، تو پھر تو یہ نماز اللہ کے لیے نہ ہوئی نا۔ اس کو ریاکاری کو انگریزی میں کہا جاتا ہے آسٹنٹیشن، بناوٹ، دکھلاوا۔ اس کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کا مطلب یعنی چھوٹا شرک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کسی اور کو دکھانے کے لیے کرے، واہ واہ کے لیے کرے، تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی نا۔ تو یہ غور کرنا ہے، اپنی نیکیوں کو بچانا ہے۔ آج بہت برا حال ہے، صدقہ دیتے تو سب کو بتاتے ہیں، نماز پڑھیں تو سب کو بتاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں۔ میں ایک بلکہ سوال کر لیتا ہوں، چلیں سب سے چیک کریں اپنی زندگی میں ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس جو میں جانوں اور میرا رب جانے۔ سوال کرو اپنے آپ سے، اکیلے میں بیٹھ کے چیک کرنا، پوری زندگی کو چیک کر لو، کوئی ایک نیکی ہے، کوئی دو نیکیاں ہیں، کوئی دس نیکیاں ہیں جو کسی کو نہیں پتا دنیا میں، بس میں جانوں اور رب جانے۔ ہمیں تو نیکی کرنے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یار کسی طرح بتاؤں تو صحیح میں نے آج کتنے درود پڑھے، کہ کچھ نہیں تو تسبیح کا رخ ادھر کر دیں گے تاکہ نظر پڑ جائے کہ بھائی 5200 بار درود پاک ہو گیا ہے حضرت کا، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خود سوچیں اپنے دل سے، یعنی ہم اکیلے میں بھی کوئی نیکی کرے نا تو جی چاہتا ہے کسی طرح بتائے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اب جب سے پڑھی ہے جب سے ٹینشن ہے، یار دیکھا ہی نہیں کسی نے، میں تو اکیلا پڑھ کے آیا ہوں، اب بتاؤں کیسے، کوئی تو طریقہ ڈھونڈوں جس سے سامنے والے کو پتا چل جائے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے۔ تب کبھی کبھی کیا بہانہ کرتے ہیں لوگ، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ اچھا خیریت تو ہے، کیوں تھکے ہوئے؟ بس وہ تہجد سے اٹھ گیا تھا نا۔ اچھا ماشاء اللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہا آپ تہجد پڑھتے ہیں، ادھر دل میں ٹھنڈک پہ گئی، وہ پنجابی میں کہتے دل وچ ٹھار پہ گئی ہے۔ وہ واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، ہمارا میسج ریسیو ہوتا ہے تو بلو ڈبل ٹک ہو جاتا ہے، تو ہم کو لگتا ہے میری تہجد اس کو ریسیوڈ ہو گئی ہے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتا ہے اگر یہ نیت یہ تھی نا کہ اس کو تہجد پتا چل جائے تو اس کو ریسیوڈ ہو گئی، تمہاری ڈیلیٹ بھی ہو گئی۔ یہ سمجھو بات کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو، اخلاص کی ڈیفینیشن یہ بیان کی کتابوں میں، کہ نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جیسے بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ بتائیے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتا چلے، نیکیوں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتائیں گے، ہم تو ملتے رہتے ہیں نا لوگوں سے، ہم جہاں گئے بیٹھے بغیر کسی موضوع کے، حاجی صاحب شروع ہو گئے، الحمدللہ میں رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، تہجد کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ 2005 سے ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، 2012 میں حج بھی کیا گیا تھا، وہ ہمارے علاقے میں جو مسجد بنی تھی اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے۔ بندہ بولے آئی صاحب کس نے پوچھا ہے آپ کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں؟ 15 سال پرانی نیکیاں گنوا دی ساری 15 منٹ کے اندر۔ ارے آج صبح آپ نے جھوٹ بولا تھا یہ یاد ہے آپ کو؟ 10 سال پرانا حج یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور اس موبائل نے آپ کو ایک حرام کام کروا دیا، حرام دکھا دیا، وہ یاد ہے؟ اس کی توبہ کر لی؟ نیکیاں یاد ہیں اور گنوانی ہیں، بار بار گنوانی ہیں۔ ایسا نہ کرو، یہ شیطان کے وار کو سمجھو۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے، مگر یہاں پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر بندے کے پاس جناب اپنا اکاؤنٹ بنا ہوا، ادھر تصویر شیئر، ہمارا تو بستی چلتا اپنا موبائل آگے رکھ کے نماز بھی لائیو کرتے رہے کہ دیکھو کتنے سجدے کیے میں نے، کتنا لمبا سجدہ کیا ہے، کعبے کو پیٹ کر کے تصویریں کھچوا رہے ہوتے ہیں۔ اب خود سوچیں، دیکھیں، اچھا اب شیطان اتنا مردود ہے کہ جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، تو اس میں بھی شیطان ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنے دے رہا ہوگا، ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہوگا، یہ مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے حاجی صاحب ہے نا، جب بھی چندہ دیتے ہیں مسجد میں اعلان بھی کرواتے ہیں، تصویریں بھی لگاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، میں کسی کے لیے نہیں کر رہا بیان، میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کر رہا ہوں، لیفٹ رائٹ کسی کو نہیں دیکھو، کیونکہ ہمارے پاس وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو جج اینی بڈی، میں اور آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم کسی اور کو جج کر لیں کہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ جانے اس کا عمل جانے، انما الاعمال بالنیات، ابھی تو حدیث بیان کی ہے،
हो सकता है कोई इसलिए ऐलान करता हो कि मुझे देख के बाकी लोग भी चंदा दें, मुझे देखकर बाकी लोग भी इबादत करें, उसकी नीयत उसे पता है। अपने दिल से पूछो, मेरे दिल में क्यों घबराहट शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है कि यार किसी तरह किसी बहाने से बताऊं तो सही मैंने कौन सा अमल किया है। फिर सवाल पूछो अपने आप से, ऐसी कितनी नेकियां हैं जो मैं जानूं और मेरा रब जाने। अगर नहीं है बिलफर्ज, जवाब यह आता है कि एक भी नहीं है, तो आज से तो ऐसी नेकियां करना शुरू कर दो ना कि बस मैं जानूं और रब जाने। एक बार फरिश्तों में एक बहस शुरू हो गई कि अल्लाह की सबसे ताकतवर पावरफुल मखलूक कौन सी है। तो एक फरिश्ते ने कहा कि पहाड़, माउंटेन्स। पहाड़ तो अल्लाह ने जमीन को साकित करने के लिए, जमीन को मजबूत करने के लिए मैखों की तरह गाड़े हैं ना, तो पहाड़ बड़े मजबूत हैं। एक फरिश्ते ने कहा नहीं, लोहा, लोहा तो पहाड़ को भी काट देता है। तीसरे ने कहा नहीं, आग, आग तो लोहे को भी पिघला देती है। चौथे ने कहा पानी, पानी तो आग को भी बुझा देता है। अगले ने कहा हवा, हवा तो पानी को भी बहा के ले जाती है। कंफ्यूजन, डिबेट। अब फरिश्तों ने कहा अल्लाह से ही पूछते हैं, या अल्लाह तू ही बता दे तेरी सबसे पावरफुल ताकतवर मखलूक कौन सी है। सुनो रब की तरफ से क्या इरशाद होता है, फरमाया मेरा वो बंदा जो दाएं हाथ से सदका करे उसके बाएं हाथ को पता ना चले, वो मेरा सबसे पावरफुल बंदा है, वो सबसे ताकतवर मखलूक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये है बड़ा मुश्किल, अगर आसान होता तो इतना बड़ा थोड़ी टैग मिल जाता। हां इधर चंदा दिया, इधर टेंशन शुरू। कुछ तो बता, कुछ तो दुआ खास वाली, इमाम साहब मैंने पंखे लगाए, हमने इफ्तारी का इंतजाम करवाया, जरा नाम लेकर अच्छी वाली दुआ करानी है। सोच लो अगर ये इसलिए है, इमाम साहब अगर ये भी दुआ करा दे कि या अल्लाह जिसने इफ्तारी करवाई है उसको जन्नत की इफ्तारी अता फरमा दे, जन्नत के मेवा अता फरमा दे, तो दुआ मिल गई ना तुम्हें। यार इमाम साहब नाम नहीं लिया आपने, अब खुद सोचे ये नाम लेकर, अल्लाह को नाम नहीं पता था, अल्लाह को पता था, नमाजियों को नहीं पता था ना, सबको पता कैसे चलेगा कि मैंने इफ्तारी इतने खर्चा किया आपने नाम ही नहीं लिया। नाराज होते हैं आकर, हाँ नाराज, ठीक है हमारी इस मस्जिद में शायद ना हो ऐसा इंतजाम, वरना मैं क्या बताऊं, कई मुल्कों में तो मुझे अच्छी तरह याद है, यूके में हम गए तो वहां जुम्मे की नमाज से पहले आखिरी 5 मिनट नॉर्मल मस्जिदों में एक एहतमाम होता है, हालांकि लोग आते ही आखिरी 5 मिनट में, ये तो टाइम होता है बयान करने का, कोई अच्छा पैगाम देने का, कोई दीन की बात बताने का। अब इमाम साहब बेचारे मजबूर हैं, उनको इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी, वो 5 मिनट पहले खड़े हो जाएंगे, फलां हाजी साहब ने 5 पॉइंट दिए, फलां ने 10 पॉइंट दिए, फलां ने 4 पॉइंट दिए, फलां ने 12 पॉइंट, अब उतनी लंबी लिस्ट वो पढ़ेंगे। मैं तो एक बार इमाम साहब को कहा, मैंने कहा आप क्या करते हैं, ये आखिरी 5 मिनट तो बयान करने के, क्या करें हजरत, जिसका लिस्ट में नाम नहीं लेते अगले जुम्मे पैसे ही नहीं देता है। अब अपने दिल से पूछे ये ना करें अल्लाह की रिजा के लिए, मैं जानू मेरा रब, ये जुमला याद कर लो आज, ऐसी नेकी करनी है कि मैं जानू मेरा रब जाने। हाय हाय, इसका मजा भी और है, हैं? वो हदीस पाक है ना कि जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, जिन खुश नसीबों को, उनमें एक खुश नसीब ऐसा भी होगा, 7 किस्म की कैटेगरीज हैं, कभी मौका मिला तो वो बयान भी करेंगे, 7 किस्म की कैटेगरीज हैं, उसमें एक किस्म का बंदा वो है कि जो अकेले में रब को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हम इज्तिमा में महफिलों में तो रो पड़ते हैं, नात में भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी अकेले में अल्लाह को याद करके आंसू बहाए? हां अकेले में, बस मैं जानू मेरा रब जाने। तहज्जुद में उठें, कोना पकड़ लें, जानमाज बिछाएं, अल्लाह से अर्ज करें, अपनी गुनाहों की माफी मांगे, अकेले में रोएं। अच्छा फिर अकेले में रोकर बाद में बताएं भी ना किसी को कि वो इमाम साहब ने, मौलाना साहब ने बयान किया था, तो आज मैं वो वाला काम कर लिया, मैं अकेले में रो गया, तो फिर वही बात ही बात हो गई, सबको बता दिया। मैं जानूं मेरा रब जाने। अल्लाह मुझे भी ऐसी इबादतें नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। एक हदीस सुना देता हूं ईद उल फितर के हवाले से, क्या खूबसूरत दिन है और ये जो लैलतुल जायजा जिसे कहा गया, जो चांद रात होती है, प्लीज ये रात गफलत में मत गुजारिएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला की एक रिवायत में यह भी है कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात तशरीफ लाती है तो उसे लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। सुनो ईद वाले दिन अल्लाह की तरफ से क्या एहतमाम होता है, तमाम शहरों में अल्लाह फरिश्ते भेजता है, वो जमीन पर तशरीफ लाकर सब गलियों राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं, हर रास्ते पर फरिश्ते खड़े होते हैं और इस तरह निदा देते हैं, आवाज लगाते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ ہم عید کے دن اپنی دنیا کے لیے جو مانگیں گے اللہ جو اس میں ہمارے لیے بہتر ہوگا عطا فرمائے گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تو عید کی رات اور عید کا دن، یہ مزدوری ملنے کی رات اور مزدوری ملنے کا دن ہے۔ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جس نوکر کو تنخواہ ملنی ہو اسی دن جا کے سیٹ کو ناراض کر دے، سیٹ کے پاس جائے اور بدتمیزی شروع کر دے، بونس ملنا ہے اور جا کے سیٹ کے ساتھ بدتمیزی شروع کرے؟ بندہ بولے یار تنخواہ والے دن تو ایسا نہیں کرنا تھا، آج تو بونس ملنا تھا، آج ہی ناراض کر دیا صاحب کو۔ ارے جس رات مزدوری ملنی ہے وہ رات گناہوں میں گزاریں گے، جس دن مغفرت ملنی ہے عید کے دن وہ عید گانے باجوں میں اور بے حیائی میں گزاریں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر وہ عمر جب ان کے گھر پہ لوگ عید والے دن جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ دروازہ کھولتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں، لوگ کہتے ہیں عمر عید کا دن اور آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر جیسی ہستی کیا کہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں عید تو اس کی ہوتی ہے جسے معلوم ہو کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں، عمر نہیں جانتا کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہیں۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم جیسا غافل اگر گناہوں میں عید گزارے تو پلیز اس بار عید میں گناہوں کے سیلاب میں نہیں بہنا، خوشی میں بھی رب کو یاد کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، لیلۃ الجائزہ میں جب مزدوری بٹے اللہ ہمیں بھی اپنے کرم کے خزانوں سے عطا فرمائے، عید کے اجتماع میں جب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوں میرے مولا ہمیں بھی اس مغفرت کے اعلان سے محروم نہ کیجیو۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آن